شاعری زین مثنوی مقصود نیست، بت پرستی بتگری مقصود نیست. هندیم از پارسی بیگانه ام، ماه نو باشم توهی پیمانه ام. حسن اندازه بیان از من مجو، خانسار و اصفهان از من مجو. گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. فکر من از جلوهش مسحور گشت، خامه من شاخ نخل تور گشت. پارسی از رفت اندیشه ام، در خورد با فطرت اندیشه ام. خورده بر بینا مگیر ای هوشمند، دل به ذوق خورده مینا ببند. بسم الله الرحمن الرحیم. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں یوشا حیاتی حاضر ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، جو نامور دانشور، شاعر، ادیب اور استاد زبان اردو ہیں. ہمارا آج کا موضوع علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور ایران ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے جو ایران سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے اور اپنے اشعار میں اور اپنے نثر میں ایران اور ایرانی ثقافت کا ذکر کیا ہے، تو ایران سے ان کی وابستگی کا سبب کیا ہے؟
دیکھیے صاحب، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ بر عظیم میں ایرانی تمدن اور ایرانی ثقافت کے اثرات کس کس زمانے میں رہے ہیں اور اس کی قدامت کیا ہے. اس ضمن میں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کو ایران سے جو عقیدت ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ فارسی زبان جہاں جہاں بھی بولی جاتی رہی ہے، ان منطقوں سے جو عقیدت ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ فارسی زبان تقریباً 800 برس بر عظیم کی زبان رہی. یعنی آپ سلاطین کے عہد سے شروع کر لیجئے، شہاب الدین غوری کے زمانے سے آپ شروع کر لیجئے اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک آ جائیے، یعنی تقریباً یہ 700 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے جس میں فارسی درباری زبان رہی. بالکل. اور خاص طور پہ لاہور، جس کے ساتھ علامہ اقبال کا بڑا گہرا تعلق ہے اور جس کی بنیاد پہ انہیں علامہ اقبال لاہوری کہا جاتا ہے، لاہور ایک زمانے میں، یعنی خاص طور پہ جب غزنویوں کا زمانہ آیا ہے، تو اس زمانے میں صورتحال یہ رہی کہ مسعود غزنوی کے زمانے میں لاہور جو تھا وہ فارسی تمدن کا اور فارسی زبان کا ایک بہت بڑا، پورے بر عظیم میں سب سے بڑا مرکز تھا اور فارسی کا چلن اس قدر تھا اور فارسی تمدن اس قدر غالب تھا کہ لاہور کو غزنین ثانی کہتے تھے.
اچھا.
اس لحاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اور فارسی زبان کے ساتھ خصوصاً یعنی علامہ اقبال کی کیا وابستگی رہی ہوگی. اور میں آپ سے عرض کروں، دوسری بات یہ ہے کہ علامہ کی ابتدائی تربیت جو ہوئی، اس میں بھی علامہ اقبال نے فارسی زبان کا نہایت گہرا مطالعہ کیا اور ان کے استاد مولوی میر حسن نے خاص طور پہ ان کی تربیت کی. نہ صرف یہ کہ ان کو عربی کی تحصیل میں بہت مدد دی اور ان کی رہنمائی کی، بلکہ فارسی کا ذوق صحیح پیدا کیا.
میر صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جو ان کا شاگرد بن جائے تو اس میں جو ہے وہ فارسی اور عربی ادبیات
کا ذوق پیدا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے بانگ درا کے دیباچے میں سر عبد القادر نے بھی نشاندہی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو خود ایران سے اقبال کی وابستگی جو ہے، اصل میں ایرانی تمدن کے ساتھ اقبال کی وابستگی ہے، اور یہ ایک بہت لمبی وابستگی تھی جو صدیوں پر محیط ہے.
ممالک اسلامیہ میں اقبال کی ایران کے ساتھ وابستگی اور ذہنی مقاربت اقبال شناسی کا ایک دلچسپ اور قابل مطالعہ موضوع ہے. ایران سے اقبال ایک گہرا قلبی، فکری اور روحانی علاقہ رکھتے ہیں. اس کا ایک بڑا ثبوت ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو ایران میں الہیات کا ارتقاء کے زیر عنوان سن 1908 میں شائع ہوا۔ سن 1927 میں ان کی فارسی شاعری کا نہایت قابل قدر مجموعہ زبور عجم شائع ہوا۔ اس کا نام ہی نہیں، اس کے اندر موجود فارسی شاعری کا روپ رس سارے کا سارا خمخانہ ایران کے مئے آتشی سے حرارت گیر ہے۔ اقبال نے کس قدر درست کہا ہے کہ فشردہ جگر من بشیشہ عجم است، پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرا جسم جنت کشمیر کا پھول ہے۔ دل حریم حجاز سے وابستہ ہے اور شاعری تبریز کی فیض یافتہ ہے۔ اقبال کو اس بات پر فخر ہے کہ ایک برہمن زادہ روم و تبریز کے اسرار شعر و عرفان کا عارف اور لذت چشیدہ ہے۔ برہمن زادہ رمزاشنائے روم و تبریز است۔ یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بھی فارسی میں ہے جو اسرار خودی کے زیر عنوان 1915 میں شائع ہوا۔ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لوگ حیران ہیں اقبال نے فارسی پر اس قدر عبور کیسے حاصل کر لیا، انہیں کیا بتاؤں کہ اس زبان کو اپنے وجود اور وجدان کا حصہ بنانے کے لیے میں نے کس قدر ریاضت کی ہے۔ اقبال کو فارسی سے اس قدر عشق تھا کہ کہتے تھے کہ اردو شاعری کے نسبت فارسی کی طرف میلان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مجھ پر نزول شعر ہوتا ہی فارسی میں ہے۔ یہی بات اسرار خودی میں بے انداز دیگر کہی، گرچہ ہندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین ترست، پارسی از رفت اندیشیام در خورد با فطرت اندیشیام۔ اقبال ایرانی ثقافت کے صحت مند عناصر سے اس قدر گہرا ربط رکھتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کے عناصر سگانہ میں ایک عنصر عجم کا حسن طبیعت قرار دیتے ہیں۔ کلام اقبال میں کیا اردو کیا فارسی، ایرانی حکمہ عرفا شعرا اور حکام ہی کے نام کثرت سے مذکور نہیں، کتابوں پہاڑوں اور دریاؤں وغیرہ کے نام بھی تواتر سے آئے ہیں۔ رازی، غزالی، رومی، سنائی، عطار، حافظ، جامی، نظیری، طالب، کلیم اور ان کے دوش بدوش، پازند، زندرود، الوند، دماوند، بستون اور اس کی رعایت سے شیری، فرہاد وغیرہ کس کس کا نام لیا جائے۔ سرزمین ایران اقبال کے نزدیک اپنے اندر اعلیٰ قیادت کے غیر معمولی امکانات رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری اردو شعری مجموعے ضرب کلیم میں جمعیت اقوام مشرق کے زیر عنوان نظم میں انہوں نے ایران کے دارالحکومت تہران سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں۔ پانی بھی مسخر ہے، ہوا بھی ہے مسخر، کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے، دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرے ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اقبال کبھی سرزمین ایران نہ دیکھ پائے مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایرانی ذہن و ذوق کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ ان کی شاعری کا رنگ اس قدر یگانہ ہے کہ ایران کے ممتاز سب شناس حسین خطیبی نے ان کے منفرد اسلوب شعر کو سب کے اقبال کا نام دیا ہے۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، ہندوستان کی سرزمین خود بذات خود اپنے اندر ایک فرہنگ، ایک ثقافت لیے ہوئے، علامہ اقبال کی شاعری کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں ایران، زبان فارسی، فارسی فرہنگ، فارسی ثقافت کا رنگ نظر آتا ہے۔ اقبال ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی ان کا میلان یا رجحان جو ہے وہ فارسی کی طرف اتنا زیادہ کیوں ہے؟
دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، ایسا نہیں ہے کہ بر عظیم کے ساتھ یا مثلاً ہند و پاک کے ساتھ علامہ کا میلان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بانگ درا کی پہلی نظم جو ہے اس کا عنوان ہی ہمالیہ ہے اور وہ 1901 میں انہوں نے لکھی اور مخزن میں شائع ہوئی۔ لیکن جہاں تک فارسی زبان کی طرف یا فارسی ایرانی تمدن اور خصوصاً فارسی زبان کی طرف ان کے میلان کا تعلق ہے، جیسا میں نے آپ پہلے عرض کیا ہے، اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ فارسی ادبیات بر عظیم کے مدارس میں رچی بسی تھی، وہاں کے تمدن میں رچی بسی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ کو اس زبان سے عشق تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علامہ اصل میں چاہتے تھے کہ اس زبان سے وابستگی پیدا کرنے کے نتیجے میں ان افکار کو جن کو وہ بہت اہم سمجھتے ہیں ان منطقوں تک یا ان علاقوں تک بھی پہنچائیں جن کی زبان فارسی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ علامہ بجا طور پہ یہ سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ درنمی گنجت بجو امان من، بہر خواب آیت پائے طوفان من۔ انہیں احساس ہے اپنے افکار کی عظمت کا، افکار کی اس عظمت کو وہ مثلا ان علاقوں تک، وہ یہ تاجکستان کا علاقہ، یہ ازبکستان کا علاقہ، یہ یعنی افغانستان کا علاقہ، ایران،
خود علامہ کے زمانے میں فارسی بہت بڑی زبان،
بڑی زبان تھی، اور اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اس زبان کے ذریعے اگر وہ اپنے افکار کو پہنچائیں تو وہ اس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس زبان کے ساتھ انہیں کامل درجے کی وابستگی ہے. آپ نے ابھی جو شعر پڑھے تھے اس میں بھی علامہ نے لکھا ہے کہ میری فطرت جو ہے اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ فارسی کے ساتھ بنتا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ فارسی کہاں سے آ گئی، آپ تو کبھی ایران نہیں گئے. کہا کہ میں ایران تو نہیں گیا، لیکن میں جب غور کرتا ہوں اور کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو اردو کے بجائے میں فارسی سانچے مجھے ایسے سہولت کے ساتھ مل جاتے ہیں جن میں میں اپنے افکار کو زیادہ آسانی کے ساتھ اور نہایت مؤثر انداز میں ادا کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال فارسی کے ساتھ ایک گہری وابستگی رکھتے ہیں. چنانچہ انگریزی میں انہوں نے کہا کہ اٹ کمز ٹو می ان پرشین، یعنی مجھ پر افکار اور خیالات کی جو یورش ہوتی ہے وہ فارسی سانچوں میں ہوتی ہے، اس لیے میں گویا خلقی طور پہ ایک طرح سے مجبور ہوں کہ میں فارسی زبان میں اظہار خیال کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارسی زبان کے ساتھ جو علامہ کی وابستگی ہے اس کے یعنی کئی معنی ہیں. مطلب آپ دیکھیے، یعنی مثلا اقبال یہ کہتے ہیں کہ مرا بنگر کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی، برہمن زادائے رمز آشنائے روم و تبریز است. تو مطلب یہ ہے کہ تبریز کے ساتھ جو انہیں وابستگی ہے، اور تبریز آپ کو معلوم ہے ایران کی ایک علامت ہے، تبریز ایک بہت بڑا تہذیبی مرکز رہا ہے.
بالکل.
تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہ ان کی فطری وابستگی کا نتیجہ ہے.
اقبال برصغیر پاک و ہند کے شعرا میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں. اقبال صرف شاعر نہیں بلکہ ایک فلسفی بھی تھے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ عموماً اپنی فکر اور فلسفہ اس طرح بیان نہیں کرتے اپنی شاعری میں جس طرح اقبال نے بیان کیا ہے. ایک اچھا فلسفی جو ہے اس کے لیے بھی اچھا شاعر ہونا لازم نہیں ہے، لیکن اقبال کے ہاں ایک توازن ملتا ہے. انہوں نے اپنی فکر کو، اپنے فلسفے کو بڑے خوبصورت شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ ان کا طرح امتیاز ہے جو اور کسی شاعر کے حصے میں بہت کم آیا.
علامہ اقبال نے سب سے بڑی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو بنانے میں ان کے پہلے استاد جو ہے میر حسن صاحب جو ہیں، مولوی میر حسن، ان کا سب سے زیادہ کردار ہے. اور انہوں نے علامہ اقبال کو قرآن کو اچھی طرح سے ذہن نشین کروایا، جس کی وجہ سے ان کے کلام کے اندر بھی قرآن کے ہی تصورات نظر آتے ہیں. قوم کا تصور، پھر اپنی ذات کے عرفان کا تصور، اور پھر قومیت کے ساتھ ساتھ یعنی مسلمانوں کے اندر ایک بیداری اور جو عمل کا جذبہ تھا اس کی تعلیم انہوں نے دی ہے. جبکہ باقی شاعر جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک طرح سے تفریح تباہ کے لیے ان کی شاعری زیادہ تر ہے، لیکن علامہ کی شاعری جو ہے وہ تو ایک پیغام ہے، ایک فلسفی ہے، اور جس میں وہ اپنے آپ کو اور مسلمان امت کو ایک خاص کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور وہ ایک چاہتے ہیں کہ ایک مرد مومن جو ہے اس کی ایک خاص سوچ ہو، اس کے مطابق کو عمل کرے، اور پھر اپنی قوم کو آگے لے کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو.
ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے ایرانی تمدن اور ثقافت کے حوالے سے کس کس موضوع پہ لکھا ہے؟
دیکھیے صاحب، ایک تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ایرانی مابعد الطبیعیات پہ ہے، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، 1908 میں لندن سے لوزیک اینڈ کمپنی سے شائع ہوئی. اس میں سارے مبحث یہ ہیں. اور دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مقالہ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ اس میں پہلی بار علامہ اقبال نے دنیائے یورپ کو ملا صدرہ اور ملا ہادی سبزواری کے ناموں سے آگاہ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی تمدن پر ایک طرح سے علامہ کا احسان ہے کہ انہوں نے، اور جس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیے ملا صدرہ کی طرف کتنا رجحان ہوا اہل یورپ کا، اور بہت کچھ لکھا گیا اس، یعنی ہنری کوربین اور بہت سے لوگ لکھنے والے جو ہیں یہ سارے بات کے لوگ
یعنی
ہیں.
دنیا کا دانشور اگر ایران کو نہ بھی پہچانتا ہو تو وہ ملا صدرہ کو تو پہچانتا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں اس میں علامہ کے اس مقالے نے ایک بنیادی کردار ادا کیا. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ علامہ اقبال نے خود ایرانی تمدن کے بارے میں بعض نہایت اعلیٰ خیالات کا اظہار کیا ہے. مثلا ان کا ایک مقالہ ہے دا مسلم کمیونٹی, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عربوں نے جب ایران پر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی سرزمین کو اپنے یعنی وہ تصرف میں لے آئے جو سرزمین اپنے اندر کمال درجے کے یعنی عناصر رکھتی تھی. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ عربوں کے حملے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سامی اور آریائی تمدن ملا اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا کلچر وجود میں آیا. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس تمدن میں جو اس یعنی واقعے کے بعد پیدا ہوا, اس میں آریائی ماں کی نرمی اور لطافت اور سامی باپ کی کردار کی صلابت, ان دونوں کے اتصال سے بڑا کلچر پیدا ہوا. اور علامہ لکھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی بڑا کلچر تھا جس طرح رومیوں نے جب یونان پر حملہ کیا تو یونان سے انہیں ایک بڑا فکری تمدن ملا جس کے اتصال سے ایک بڑا کلچر وجود میں آیا. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ علامہ یعنی کتنی گہری نظر سے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو. پھر وہ یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایرانی ذہن کی مثال جو ہے وہ تتلی کی ہے, کہ وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر اور دوسرے پھول سے تیسرے پھول کی طرف جاتی ہے, اڑتی ہے, رس چوستی ہے, خوش ہوتی ہے, لیکن بحیثیت مجموعی پورے باغ کا اس کی کلیت میں مشاہدہ نہیں کر سکتی. صحیح آپ اندازہ کیجئے. اور کہتے ہیں کہ اس کی بہترین مظہر جو ہے وہ اصناف شاعری میں غزل ہے, اور دنیا کو بہترین تحفہ جو اہل ایران نے خصوصاً دیا ہے وہ غزل کا
تحفہ دیا.
اچھا پھر آپ دیکھیے کہ کتنے عرفا ہیں جن کے نام لیے ہیں, حافظ کا, رومی کا, سعدی کا, اور یعنی پہاڑوں کا ذکر کیا ہے, الوند کا, دماوند کا, ہاں جی بیستوں کا, فرہاد کا, یعنی اتنے نام ہیں کہ گنوانے پہ آئیں تو ختم نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال یوں لگتا ہے کہ ایرانی تمدن اور ایرانی ثقافت کو انہوں نے اپنے وجود اور وجدان کا حصہ اس طرح بنا لیا ہے کہ گویا یہ خون کی طرح ان کے جسم میں رواں دواں ہے.
از غیرتان بسوزم برکی در کفی او دل برکی در کفی او سنگ خورا جانی که بخشد دیگر نگیرد مرگ از سیدی تو در کمینی صورتگری را از من بیاموز شاید که خود را باز آفرینی شاید که خود را باز آفرینی بینی جهان را خود را نبینی بینی جهان را خود را نبینی تا چند جانا غافل میشینی بیرون قدم نه تو پیش از اینی تو پیش از اینی
همیشه اقبال که درباره ایران است علامه اقبال همونطوری که
علامہ اقبال کے جو نظریات ایران کے بارے میں ہیں جیسا کہ خود علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ایران و ایرانی یا بہتر ہے یہ کہیں کہ ایرانی ثقافت ایرانی مفکرین اور ایرانی زبان کو اپنے قیمتی افکار و نظریات کو بیان کرنے کا ذریعہ قرار دیا اور ان کے اظہار کے لیے اس کا انتخاب کیا جو مطالعے کے قابل ہے۔ انہوں نے اپنے دو شعری مجموعے ایک زبور عجم اور دوسرا گلشن راز جدید شائع کرائے کہ پہلا کتاب یا نوشتہائے ایران اور دوسرا شیخ محمود شبستری کی گلشن راز کے زیر اثر ہے۔ یہ مشہور ایرانی عارف ہیں جو ساتویں اور آٹھویں صدی میں زندگی گزار رہے تھے۔ زبور عجم کی ایک غزل میں کہتے ہیں، غزل سراہا و نواہائے رفتہ باز آور، بین فسردہ دلن حرف دل نواز آور، کنشتو کعبو بتخانو کلیسا را، ہزار فتن ازن چشم نیم باز آور، زبادئی کے بخاک مناتشی آمیخت، پیالئی بجوانان نو نیاز آور، نئی کے دل زنوایش بس سینے میں رخصد، مئی کے شیشے جنلا جہت گزار آور، بنیستان عجم باد صبح دم تیز است، شرارئی کے فرو می چکد ز آواز است۔ یا زبور عجم میں کہتے ہیں، دری میں خانے ساقی ندارم محرمی دیگر، کہ من شاید نخستی نالمم از عالمی دیگر، دمی ان پے کرے فرسودہ را سازی کفے خاکی، فشانی آب و از خاک و آتش انگیزی دمی دیگر۔ اسی طرح پھر زبور عجم میں کہتے ہیں، عرب کے باز دہد محفل شبانہ کجاست، عجم کے زندہ کند روش عاشقانہ کجاست۔ آپ جانتے ہیں کہ عجم سے مراد ایران ہے۔ بزیرے خرق پیران سبو چہا خالیست، فغان کے کس نشنا صد مئے جوانے کجاست، در ان چمن کدے ہر کس نشی منی سازد، کسی کے سازد و واہ سوزد آشیانے کجاست، شراب مئے کدے من نیادگار جمست، فشردے جگر من وشیشے اجمست، در ان چمن کدے ہر کس نشے منی سازد، کسی کے سازد و واہ سوزد آشیانے کجاست، شراب مئے کدے من نیادگار جمست، فشردے جگر من وشیشے اجمست۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تحقیق کے مطابق 8ویں ہجری میں ہمدان کے بہت سے لوگ سید علی ہمدانی کے ساتھ ایران سے کشمیر گئے ہیں اور وہاں پہلی بار اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ میں نے سیر اندیشہ انسان سالاری کے بارے میں جو تحقیق کی ہے اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ اقبال ایرانی نژاد تھے اور اسی بنا پر انہیں ایران سے دلی لگاؤ تھا، اور اس بات کا ذکر میں نے سیر اندیشہ میں کیا ہے، اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ متعدد کتابیں لکھی ہوں گی۔ زبور اعظم نامی کتاب میں علامہ نے نہایت خوبصورت ترکیبات استعمال کی ہیں۔ اگر آپ زبور اعظم کو دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اقبال نے زرتشت کی تعریف کی ہے، فصدق کی تعریف کی ہے، سلمان فارسی کی تعریف کی ہے، حسین منصور حلاج کو سراہا ہے، بایزید بستامی کی تعریف کی ہے، محمد زکریا رازی کی تعریف کی ہے، ابو علی سینا کی تعریف و تمجید کی ہے، اسماعیلیوں کے دین و آئین کا جائزہ لیا ہے۔ ایران میں علامہ اقبال کے نظریات پر تحقیق کی جانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایران کے بارے میں کیسے کیسے نظریات پیش کیے ہیں، ایرانی بزرگوں کے بارے میں ان کے کیسے عظیم خیالات ہیں۔ انہوں نے فلسفہ ایران کا جائزہ لیا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں ان کی یہ تحقیق اقبال کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
فلسفہ ایران رو بررسی کرده و این بررسی فلسفه او در درجه اول اهمیت تا
ناظرین کرام، وقت کی تنگی ہمارے معلومات کی تشنگی پہ حاوی ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔